كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا،
بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، خلق أسوتنا.
وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے. کتابا مؤجلا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا وقت ہے. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، اور جو کوئی چاہے اپنے اعمال کا دنیا میں بدلہ تو ہم اسے دنیا ہی میں بدلہ دے دیں گے. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، اور جو آخرت میں بدلہ چاہے گا ہم اس کو آخرت ہی میں بدلہ دیں گے. وسنجز شاکرین، اور ہم عنقریب بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو. وکأیم من نبی قاتل معه ربیون کثیر، اور کتنے ہی نبی ہو گزرے کہ ان کے ساتھ مل کر جنگ کی کئی اللہ والوں نے. فما وہنوا لما اصابہم، تو نہ تو ان کے حوصلے پست ہوئے کسی بھی سچویشن میں جو انہیں فیس کرنی پڑی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی. وما استکانوا، اور نہ ہی وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ڈٹے رہنے والے صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وما کانا قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور ایسے موقع پر ان کی اس کے سوا اور کوئی دعا نہیں تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے اعمال میں بے اعتدالیوں کو بھی بخش دے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، سو عطا فرمایا ان کو اللہ نے صلہ دنیا کی زندگی میں بھی، اور البتہ آخرت کا اجر بہت عمدہ ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا کے چھوڑیں گے، اور پھر تم خسارے سے دوچار ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے. وہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، عنقریب ہم رعب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. ما لم ينزل به سلطانا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو تو سچ کر دکھایا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم کافروں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے. حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے. فشل جو ہے یہ کم ہمتی، انسان کے اعصاب کا ڈھیلا پڑ جانا اس کیفیت کو کہتے ہیں. کہ جیسے ہوتا تھا نا، اب تو یہ شادی گھروں کا آ گیا زمانہ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ شادی گھر نہیں ہوتے تھے اور گھروں کے اندر پرائیویٹ پلیسز پر شادیاں ہوتی تھیں، تو ہر شادی کے موقع پر کسی گھر میں کوئی ایک شخص جو ہے وہ اوور آل ذمہ دار ہوتا تھا تمام انتظامات کا، یعنی کرائے کے ٹینٹ، کناتیں، کرسیاں، میز، برتن، ان کو ریسیو کرنا، باقاعدہ گن کر اور انہیں واپس کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی تھی. کھانے پینے کا سامان پرچیز کرنا اور اس کو باقاعدہ جو پکانے والے ہیں ان کو ایشو کرنا وقتاً فوقتاً، یہ سارا کام وہ ایک آدمی کرتا تھا، اور دو تین راتیں اور دن مسلسل وہ جاگتا تھا. اس کے بعد جب فنکشن ختم ہو جاتا تھا، اور وہ گن کر سارا سامان کرائے کا وہ بھی واپس کر دیتا تھا، پھر وہ لیٹتا تھا ریلیکس ہو کر. اب جب ایک دفعہ وہ سو جاتا تھا، پھر کسی ایمرجنسی میں آپ کو اس کو اٹھانے کی کوشش کریں تو اس میں بالکل ہمت نہیں ہوتی تھی، حالانکہ پہلے دو تین راتیں وہ مسلسل جاگا ہوتا تھا. تو جب انسان ذہنی طور پر ریلیکس ہو جاتا ہے کہ جی جاب از ڈن، تو اس کے بعد پھر اس میں ہمت نہیں ہوتی. ہوا یہ کہ غزوہ احد کے بالکل آغاز ہی میں کفار کے چکے چھوٹ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ یعنی اس میں میدان احد میں پہنچ کر پورا جائزہ لیا. ایک تو یہ کیا کہ احد پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھ لیا، یہ ایک بڑی اہم سٹیجنگ موو تھی. اور پھر آپ نے ایک چکر لگایا اور دیکھا کہ اس کے بعد ایک درہ تھا اور پھر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی. آپ نے محسوس کیا کہ یہ درہ جو ہے اس میں پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے، لہذا آپ نے 50 تیر انداز وہ اس پہاڑی پر مقرر کیے، ان کا ایک امیر بھی مقرر کیا اور انہیں کہا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا یہاں تک کہ تم یہ دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہمارے جسموں میں سے نوچ رہے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ فتح ہو گئی. اب جب فتح ہو گئی تو اوپر جو صحابہ کرام تھے انہوں نے نیچے اترنا چاہا کہ تو جنگ ہی ختم ہو گئی تو اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ. ان کے امیر نے انہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب ہم ہار جائیں قتل ہو جائیں تب نہ ہلنا، اب تو فتح ہو گئی اور جنگ ہی ختم ہو گئی تو خامخواہ اپنی عمارت جب جتا رہے ہو. 35 آدمی جو ہے وہ امیر کے حکم کی نافرمانی کر کے نیچے اترا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو انہوں نے انٹرپریٹیشن کر لی، ایک تعویل کر لی، لیکن جو مقامی امیر تھا اس کا واضح حکم انہوں نے توڑا اور نیچے آ گئے. ادھر قریش کی اسٹریٹجی میں یہ چیز پہلے سے شامل تھی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائے، اس وقت وہ قریش کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے. وہ یعنی ایک گھڑ سواروں کا دستہ لے کر، یعنی تیر انداز لیکن گھڑ سوار، انہیں لے کر پیچھے اسی انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی موقع ملے گا ہم پیچھے سے حملہ کریں گے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اوپر صرف 15 رہ گئے ہیں تو وہ یعنی پورا ایک رسالہ 200-300 گھوڑوں کا لے کر آئے. اب نیچے سے اگر 200-300 تیر چلا رہے ہوں، اوپر سے صرف 15 ہوں، تو نتیجہ کیا نکلا کہ 14 افراد جو تھے ان میں سے شہید ہو گئے. اور مسلمان جب مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے ریلیکس ہو کر، اس وقت ان کے اوپر حملہ کر دیا. حالانکہ پہلے جب جنگ شروع ہوئی تھی ہمت کے ساتھ انہوں نے کافروں کو بھگایا تھا، لیکن اب چونکہ ایک دفعہ یہ ذہنی طور پر ریلیکس ہو چکے تھے، یہ فشل تھا. یعنی آن بوتھ، یعنی جو نیچے تھے لڑنے والے ان کا بھی فشل تھا اور وہ اوپر جو کھڑے تھے پہاڑی پر انہوں نے بھی محسوس کیا کہ کام ختم ہو گیا، اب خام کا مستعد اور یوں ایسے تیر کمان پکڑ کر کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے تو تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر ہی دیا تھا جب تم انہیں بے دردی سے قتل کر رہے تھے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے امر میں تنازع کیا، یعنی اپنے کمانڈر کے ساتھ تم نے ڈیبیٹ کی اور اس کے ساتھ ڈسپیوٹ کیا حکم ماننے میں. وعصیتم، فائنلی ڈسوبے کیا، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھا دی وہ چیز جس سے تمہیں پیار ہے. اکثر لوگوں نے اس سے مراد مال لیا ہے، لیکن محترم ڈاکٹر سارم صاحب کی رائے یہ تھی کہ اب چونکہ مال غنیمت کا قانون آ چکا تھا اور وہ پہلا دستور جو عرب کا تھا جو مال لوٹ لے اسی کا، اب تو وہ تھا نہیں، تو یہاں ما تحبون سے مراد جو ہے وہ فتح ہے. سورہ صف میں فرمایا گیا وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے اللہ کی مدد اور جلد مل جانے والی فتح. تو یہاں جو تمہیں پسند ہے ایسے مراد فتح ہے کہ فتح دیکھ کر تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے نافرمانی کی. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں. ومنکم من یرید الآخرہ، اور آخرت کے طلبگار بھی ہیں. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے پسپا کر دیا تمہیں دشمنوں کے سامنے سے. لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ولقد عفا عنکم، پھر اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت کی کسی کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 35 تیر اندازوں کی کوئی جواب طلبی کی ہو. اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک پر وہ صحابہ کے جو بغیر پرمیشن لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے ان کی بھی جواب طلبی کی گئی تھی اور انہیں سزا دی گئی تھی. اس تصعیدونا جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے. ولا تلبونا علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے. فاصابکم غمم بذم غم, اور تم پر غم پر غم کسی کیفیت تھی. اللہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم, تاکہ جو چیز تم سے چلی جایا کرے تم اس پر افسوس نہ کیا کرو. ولا ما اصابکم, اور جو تم پر بیتے اس پر بھی غم نہ کھایا کرو. واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا, پھر اللہ نے تمہارے اوپر اس غم کی کیفیت کے بعد اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی اون کی شکل میں. یخشا طائفۃ منکم, جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی. اور نیند ہمیشہ جو ہے وہ انسان کو اوور پار کرتی ہے. وہ بڑی مستعدی کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتا ہے, کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے, کوئی کام کرنا چاہتا ہے, لیکن جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے. اور وہ جو محاورہ ہے کہ سولی پر بھی انسان کو نیند آ جاتی ہے. تو یہ لڑ رہے تھے تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے اور تھکے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ کی کیفیت طاری کی اسی کیفیت میں, جس نے انہیں ریلیکس کر دیا اور پھر نئے سرے سے وہ مستعد ہو گئے. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْكُمْ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ, اور ان کو فکر تھی تو بس اپنی ہی جانوں کی, وہ اللہ کے بارے میں ناحق برے برے گمان کر رہے تھے کہ شاید اللہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے. یقولون, کہہ رہے تھے, ہل لنا من الامر من شیء, کہ کیا معاملات میں فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے. یہ اصل میں قول ہے عبداللہ ابن ابی کا کہ اس نے اس معاملے کو غنیمت جانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے شکست کھائی میدان احد میں, اور اس نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ لا کر رکھا سامنے کہ دیکھا ہماری بات نہیں نہ مانی, یہ دن دیکھنے پڑے ہیں. اب ونس فار آل یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ حل لنا من الامر من شیء, کہ کیا کمانڈز میں ڈیسیژن میکنگ میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے. قل ان الامر کلہ للہ, کہہ دو کہ یقیناً فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, اے نبی یہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر بھی نہیں کر رہے. یعنی یہ تو وہ جملے ہیں کہ جو ان کی زبان پر آ گئے ہیں, باقی ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ بھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا. یقولون, کہتے ہیں, لو کان لنا من امر شیء ما قتلنا ہاہنا, اگر فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوتا تو ہم اس جگہ آج مارے نہ جاتے. قل, کہہ دو, لو کنتم فی بیوتکم, کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, تو وہ لوگ جن کے بارے میں قتل ہونا اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا تھا وہ ضرور نکل آتے اپنے مزاج, کہتے ہیں بستروں کو, لیکن یہاں کون سا بستر مراد ہے, یعنی انسان کے قتل ہونے کی جگہ جہاں اس نے لیٹنا ہے بے بس ہو کر اور موت کے منہ میں جا کر. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اور یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ پرکھے جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس لیے بھی کہ اللہ تمہارے دلوں کی کھوٹ کو صاف کر دے اور انہیں پاک اور صاف کر دے. واللہ علیم بذات صدور, اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, بے شک وہ لوگ کہ جو پیٹھ پھیر گئے تم میں سے اس دن جب دو فوجیں باہم ٹکرائیں. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, اصل میں شیطان نے ان کے قدم ڈگمگائے ان کی بعض حرکتوں کی وجہ سے جو پہلے سے کرتے رہے تھے. ولقد عفا الله عنهم, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا. ان اللہ غفور حلیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا, یہ بردبار فارسی کا لفظ ہے, اس کا بھی ترجمہ آسان بتا دوں کہ ٹالریٹ کرنے والا. یعنی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو غصہ آئے اور کوئی بھی جو اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے یا ڈیفر کرے فوراً اس کی پکڑ کرے, یعنی طاقت ہونے کے باوجود ریٹیلیٹ نہ کرنا, اسے کہتے ہیں حلم. اور یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے, یہ بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. پارشلی ہوتا ہے انسان, لیکن دل میں کچھ نہ کچھ پھر بھی اس کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے واقعتاً حلیم ہے کہ اسے پوری طاقت ہے ہم میں سے ہر شخص پر ہر آن, لیکن وہ ہمیں ہماری تمام زیادتیوں کو ٹالریٹ کرتا ہے اور ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین کفروا, مت ہو جانا کافروں کی مانت. وقالوا لاخوانہم, اور جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا, اذا ضربوا فی الارض, جب وہ سفر کر کے, جو کافروں سے کہتے ہیں مت ہو جانا ان کافروں کی طرح جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ سفر پر ہوں, او کانوا غزاً, یا وہ میدان جنگ کے لیے نکلے ہوں, کیا کہتے ہیں, لو کانو اندنا ما ماتو وما قتلو, کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ وہ قتل ہوتے اور نہ وہ فوت ہوتے. لیا جعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم, ایسی بات کرنے کا نتیجہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے نتیجہ یہ بنا دیا ہے کہ اس بات کو ان کے لیے حسرت کا سبب بنا دیا ہے ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت, جبکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم, اور اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ, لمغفرۃ من اللہ و رحمت خیر مما یجمعون, تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت اس ہر چیز سے بہتر ہے جسے یہ لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں. یعنی انسان دنیا میں رہتا ہے تو اس کا جمع کیا ہوا سب کچھ اس کے کام آتا ہے, لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے. لیکن جو یہاں سے دنیا یہاں سے گیا کچھ لے کر تو نہیں گیا, لیکن اس کا استقبال کیا اللہ کی رحمت نے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے کلمے نے کہ جاؤ تمہیں بخش دیا, تو یہ چیز جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے, دنیا کے ہر مال و متاع سے بہتر ہے. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, اور خواہ تم مرو یا قتل کیے جاؤ بہرحال اللہ ہی کے حضور تم سب کو پیش کیا جانا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ, یہ بڑی اہم آیت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ اللہ ہی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے لینینٹ واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اور اگر آپ روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے. اب مختلف تراجم ملیں گے آپ کو فض کے, تو میں نے اس کا انگریزی کا آسان لفظ آپ کے لیے کیا ہے روڈ, یہ ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہوتا ہے. اور سخت دل سے مراد کیا ہے, ایک ہوتا ہے نرم دل, کنسیڈریٹ مائنڈ. کنسیڈریٹ مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی مصیبت کو کنسیڈر کرنے والا, کسی کی کوئی پریشانی کو, پرابلم کو کنسیڈر کرنے والا. یہ اصل میں جماعتی زندگی کے سارے مسائل ہیں. اگر آپ نے کوئی جماعتی زندگی اختیار نہیں کی تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. ایک امیر ہے, باقی سب لوگ جو ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں. اب مختلف مواقع پر کسی کو ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے, اور ہر شخص کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. کوئی شخص جو ہے وہ جذبے میں حضرت ابوبکر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا کہ بھائی ایمرجنسی کا موقع ہے، جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جھاڑو پھیر کے لے آئے۔ یہ ایک لیول ہے۔ اب ہر آدمی اس لیول کا نہیں ہوتا، کمزور بھی ہوتے ہیں، کم ہمت بھی ہوتے ہیں۔ اب آئیڈیل امیر کون سا ہے کہ وہ خود خواہ اس کا لیول کتنا اونچا ہو جذبے کے اعتبار سے اور موٹیویشن کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے، لیکن وہ لوگوں کو جج کرتے ہوئے ان کی جو ایکچوئل سچویشن ہے اس کا خیال رکھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک لیول ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی ہے کہ جھوٹا بہانہ بنا رہا ہے، لیکن آپ نے وہ جھوٹے بہانے بھی قبول کر لیے۔ تو یہ جو فرمایا کہ لو کنت فظاً غلیظ القلب، وہ ہمارے جیسے یہاں اجمل خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی ہے، ملتان میں بھی ہماری قرآن اکیڈمی ہے، اجمل خدام القرآن ہے، اس کے جو ذمہ دار ہیں میری جگہ ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب، تو انہوں نے ملتان میں کوئی صاحب سرائکی میں ترجمہ کر رہے تھے قرآن مجید کا، کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا ہے، بلو کنت فظاً غلیظ القلب، تو انہوں نے سرائکی میں بتایا جے تو ہوویں کوڑا تے دل دا سوڑا، بلو کنت فظاً غلیظ القلب، یعنی ایک ہوتا ہے روڈ ایٹیچیوڈ۔ روڈ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر اس کا ایٹیچیوڈ روڈ ہے تو وہ کبھی بھی آپ کے دل میں گھر نہیں کر سکتا۔ اب ذہن میں رکھیے گا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیر معمولی حیثیت ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے بعد آنے والا کوئی بھی شخص وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے وہ بہرحال اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ پریولیج اللہ کے رسول کو حاصل نہیں ہے کہ وہ بے شک روڈلی پیش آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور بالکل ان کے مسائل کو کنسیڈر نہ کرے، بس رو حکم دے کرو، تو یہ ہم سب کے لیے رہنمائی ہے کہ اگر یہ پریولیج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے تو پھر اسے بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ولو کنت فظاً غلیظ القلب لن فضوا من حولک، اگر اے نبی اللہ کا نبی ہونے کے باوجود آپ بھی روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے، انکنسیڈریٹ ہوتے، لن فضوا من حولک، تو یہ سب آپ کے گرد سے بھاگ جاتے آپ کو چھوڑ کر۔ لہذا یہ جو فا ہے یہ لہذا ہے، دیر فور فافو عنہم، بس آپ ان سے درگزر کریں، یعنی ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو اگنور کرتے ہوئے چلیں۔ وستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے معافیاں مانگیں۔ دنیا میں جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، خاص طور پر کمرشل آرگنائزیشنز، ان کے اندر جو سکہ راج الوقت ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی باس اور سبارڈینیٹ کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے، تو وہ ریزالو کیسے ہوتا ہے؟ سبارڈینیٹ ریٹن معافی مانگتا ہے اور پھر دوبارہ گاڑی ٹریک پہ چڑھتی ہے۔ لیکن یہ آرگنائزیشن، والنٹیر آرگنائزیشن، جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آرگنائز ہو، اس میں گاڑی کیسے چلے گی؟ پڑھ لیجئے، یعنی غلطی ساتھی کریں، نمبر ایک فافوان ہوں، ان سے درگزر کرو، پھر بجائے ان سے ریٹن جواب طلبی کی کر کے معافی لکھوائی جائے، معافی نامہ لکھوایا جائے، آپ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں کے لیے بخشش مانگیں، استغفار کریں۔ فافوان ہوں وستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور ڈیسیجنز میں ان سے مشورہ کرو۔ کوئی آدمی جتنا زیادہ ذہین، کیپیبل، تجربہ کار ہوتا ہے، اتنا ہی وہ سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے، اسے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین فرد تھے کہ نہیں؟ آن ٹاپ آف دیٹ وہ اللہ کے رسول بھی تھے، لیکن میرے حساب سے انہیں مشورے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وشاورہم فی الامر، اور ڈیسیژن میکنگ میں ان سے مشورہ کرو۔ اپنے ساتھیوں کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے, ٹو میک دم فیل کہ یہ ان کا کام ہے. جیسے وہ ماڈرن مینجمنٹ میں وہ تین قسم کی مینجمنٹ بتائی جاتی ہے نا, کہ اتھارٹیٹیو ٹائپ آف مینیجر اور کنسلٹیٹیو ٹائپ آف مینیجر اینڈ پارٹیسپیٹیو ٹائپ آف مینیجر, اور بیسٹ جو ہے وہ یہی سمجھی جاتی ہے پارٹیسپیٹیو ٹائپ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے اس پر, بہت زور دیا ہے اس پر. آپ نے فرمایا کہ ہر اہم کام کے سلسلے میں مشورہ ضرور کیا کرو, خواہ ایک ہی مسلمان سے مشورہ کرو. اور دیکھو فرمایا, دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں, خواہ صرف ابوبکر اور عمر ہی سے کروں, اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں تو پھر میں کسی تیسرے آدمی سے مشورے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. تو بڑی عظیم آیت ہے, فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ امیر ہی کے پاس ہے, یعنی فیصلہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے نہیں ہوگا. فیضا عزم تا واحد کے سیگے میں فرمایا, اور جب آپ ریزولیوٹ ہو جائیں یعنی یہ تک پہنچ جائیں تو فتوکل علی اللہ, تو اللہ پر بھروسہ کیجئے, ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے.
کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا بسنتهم جلا نوری لہدی الحق ارشدنا کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا وخیر الخلق